بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, ایمان کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے ظاہری اور باطنی تقاضے کیا ہیں, اسی طریقے سے عام حالات میں ایک بندہ مومن جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیا تقاضے ہیں جو اس سے متعلق ہوتے ہیں, اور وہ خصوصی حالات جو انسان کو اس کے خارج, اس کے معاشرے کے لحاظ سے لاحق ہو جاتے ہیں, ان معاملات میں کون سے ایسے تقاضے ہیں جو ایک ایمان رکھنے والے شخص کو پورے کرنے ضروری ہیں. یہ تقاضے ہی ہیں جو اس کے اس دعوے اور اس خدا سے تعلق کے اظہار کو مشروط کرتے ہیں. ہم نے بہت تفصیل سے جانا تھا کہ عام حالات میں ایک امر صالح اور دوسرا تواصب بالحق اور تواصب بالصبر کا تقاضا ہے, اور خارج میں جو انسان کو حالات پیش آتے ہیں اس میں انسان کو سب سے پہلے ہجرت, پھر نصرت, اور وہ تیسرا تقاضا جسے آج ہم زیر بحث لائیں گے کیا ہے, جانیں گے جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے. بحث کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
آپ سب مجھے بتائیے گا سب سے پہلے کہ ایک چیز ہوتی ہے دعویٰ, کسی شخص نے کہا میں ایمان لے آیا, اور ایمان لانے کے بعد ظاہری بات ہے اس کی شناخت مومنین میں ہو جاتی ہے, لیکن یہ جو تقاضے ہیں جس بحث کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں, آج تیسرا اہم تقاضا ہم زیر بحث لائیں گے, ان تقاضوں کو پورا کیے بغیر یا ان تقاضوں پر عمل درآمد کیے بغیر کیا وہ ایمان اپنی حقیقت میں, اپنے ظاہر میں مشہود بھی ہوتا ہے, اور اس ایمان کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے جو ان تقاضوں کو درخور اعتماعی نہ سمجھے؟
ایمان تو ایک بیج کی طرح ہے, یعنی اگر حقیقی معنی میں آپ نے اپنی قسط دل میں ایمان کی تخم ریزی کی ہے تو یہ چیزیں خود بخود وجود میں آنی چاہیے. ایک بندہ مومن اپنے پروردگار کو مانتا ہے, سوال یہ ہے کہ پروردگار کو تو اس نے مان لیا, کیا اس کا وجود اس بات کی شہادت نہیں دے رہا کہ وہ خیر و شر کا شعور رکھتا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے, وہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں. اللہ کون ہے؟ یعنی وہ ہستی جو علیم ہے, حکیم ہے, جو ودود ہے, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, اس ہستی کو ماننے کے بعد کوئی بندہ مومن بقائمی ہوش و حواس یہ خیال کر سکتا ہے کہ اب میں اگر کسی کا مال لوٹ لوں تو یہ جائز ہوگا, میں کسی جان لے لوں تو یہ جائز ہوگا, میں کسی کی آبرو پر حملہ آور ہو جاؤں تو یہ جائز ہوگا, میں کسی کی حق تلفی کر دوں تو یہ جائز ہوگا, میں ملاوٹ کروں تو یہ جائز ہوگا؟ تو اس وجہ سے یہ جو عمل صالح ہے, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا دے کہ کیا اعمال صالح ہیں, جیسے کہ مراسم عبودیت, ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا. اللہ تعالیٰ اگر نہ بتاتے تو ہم کبھی اپنے اندرونی جذبات کے احساس کو سامنے رکھ کے سجدہ ریز ہو جاتے, کبھی رکوع کر لیتے, کبھی ہماری دعا کوئی مناجات زبان پر آ جاتی, یہی ہوتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باقاعدہ صورت دے دی, یعنی اب نماز جو سب سے بڑا عمل ہے اعمال صالحہ میں, اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو چونکہ اللہ نے یہ طریقہ بتا دیا ہے تو ورنہ اس کے اجزاء تو اپنی ذات میں فطرت کا تقاضا ہے, غروب عمل ہوتے. تو اس وجہ سے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور پھر اعمال صالحہ کے ساتھ اس کا ایمان اتصال نہ پیدا کر سکے, دونوں کے درمیان ربط نہ پیدا ہو سکے. یہ نہ ہو کہ اندر تو ایک بیج بو دیا گیا ہے لیکن اس نے ایک کونپل بھی نہیں نکالی. آپ جب زمین میں بیج بوتے ہیں تو زمین کے اندر جاتے ہی ایک عمل شروع ہو جاتا ہے, وہ قدرت کے نظام کے تحت شروع ہوتا ہے. انسانی شخصیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر, اور سیدنا مسیح نے بھی, آپ اگر انجیل میں دیکھیں تو اسی سے تشبیہ دی ہے, یعنی یہ بالکل اسی طریقے سے انسان کی شخصیت کے اندر نظریات, افکار, خیالات, تصورات پنپتے ہیں. جس طریقے سے ہم بیج بوتے ہیں تو وہ زمین کے اندر سے اکھوا نکالتا ہے, اپنے تنے پر کھڑا ہوتا ہے اور برگ و بار لانا شروع کر دیتا ہے. تو اعمال صالحہ ایمان سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ہر بندہ مومن کو پلٹ کر دیکھنا چاہیے کیوں نہیں ہو رہا,
ٹھیک,
یعنی وہ ایمان برگ و بار کیوں نہیں لا رہا. ایسا تو نہیں کہ میں نے جس کھیتی میں اس کو بو دیا ہے وہ تیاری نہیں تھی, اور میں نے اس کو جو سرابی چاہیے تھی اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں کیا. تو یہی ہوگا, ورنہ تو یہ آپ سے آپ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے دین میں یا پیغمبروں کے ذریعے سے صرف یہ ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کی جو طلب پیدا ہوتی ہے ایک بیج میں, اور جس سے برگ و بار آنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں, اس کو متعین کر دیا جاتا ہے. یعنی جس طرح ایک باغبان آتا ہے اور وہ آ کر کبھی پانی دیتا ہے اور کبھی کھاد ڈالتا ہے اور نشو و نما کا اہتمام کرتا ہے اور پودا نکلتا ہے تو اس کی تراش خراش شروع کر دیتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام انسانی فطرت کے تقاضوں کو اسی طرح متعین کرتے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا, ہونا یہی چاہیے کہ جیسے ہی ایمان اندر جائے تو عمل صالح میں تبدیل ہو جائے. اسی کو آپ دوسرے تقاضے میں دیکھیے, تواسی بالحق و تواسی بالصبر, یا دوسری تعبیر کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میں ایک انسان کی حیثیت سے, باشعور انسان کی حیثیت سے ایمان سے بہرا یاب ہو گیا اور مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے بچوں میں یہ ایمان آیا یا نہیں آیا, مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ میرے خاندان کا اس سے تعلق پیدا ہوا یا نہیں ہوا, یا میں جن لوگوں میں بیٹھتا ہوں یا میرے دوست ہیں احباب ہیں, تو آخر پہ یہ ایمان کر کیا رہا ہے آ کے؟ تو یہ اس کے ناگزیر تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور اس کی عنایت ہے کہ اس نے ان چیزوں کو متعین کر کے دو اور دو چار کے طریقے سے اپنی کتاب میں بیان کر دیا. تو یہ بھی ضروری ہے. اب جو ہم تقاضے زیر بحث لائے اس کے بعد, تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی لازمی تقاضے نہیں ہیں, یعنی یوں ہے کہ وہ حالات کے لحاظ سے پیش آتے ہیں. یعنی ان میں اور ان پہلے دو تقاضوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ عمل صالحہ یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے,
ٹھیک,
اعمال صالحہ یہ ہر حال میں کرنے ہیں, اس سے ہم گریز و فرار کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. اسی طرح تواسی بالحق اور تواسی بالصبر سوائے اس کے کہ ہم کسی جنگل میں جا کے کہیں کٹیا ڈال کے بیٹھ جائیں, ورنہ اس کا موقع ہر لحظے پیدا ہوگا. کبھی بیٹوں کے ساتھ ہوگا, کبھی بیوی کے ساتھ ہوگا, کبھی بیوی کے لیے شوہر کے ساتھ ہوگا, بہن بھائیوں کے ساتھ ہوگا. یہ چیزیں جو ہیں وقت اور حالات کے لحاظ سے پیش آتی رہتی ہیں, یہ ہمارے روزانہ کے معمولات ہیں. یہ بات کہ ہجرت کرنی پڑ جائے, ظاہر ہے کہ اس کا موقع ہر وقت نہیں پیدا ہوتا, یہ حالات ہوتے ہیں. اور میں نے عرض کر دیا کہ اس میں دو چیزیں لازم ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور ہجرت کا فتویٰ دے دیں. پہلی چیز جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے دین کا اظہار ناممکن ہو جائے,
ٹھیک.
اور اس کی میں نے عرض کر دیا کہ دونوں سطحیں ہیں. عام آدمی کے لیے تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہوں, اس میں مشکل پیش آ گئی. اسی طریقے سے نماز پڑھنے میں مشکل پیش آ گئی, کسی جگہ دین کے معاملے میں پرسیکیوشن پیدا ہو گئی, جیسے اس وقت بھی ہم بعض ملکوں میں دیکھ رہے ہیں. اس سے اگلا یہ ہے کہ آپ دین کے عالم ہیں, تو وہاں تو اصل مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ برملا اس کی گواہی دے سکیں, اس کی شہادت پیش کر سکیں. تو یہ جس نوعیت کی بھی چیز پیش آ جائے گی اس کو سامنے رکھ کر آپ یہ طے کریں گے کہ کیا فی الواقع مذہبی جبر کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, معاشرے کی طرف سے ہو گئی ہے, مذہبی طبقات کی طرف سے ہو گئی ہے, کسی حکومت اور ریاست کی طرف سے ہو گئی ہے, یہ کہیں سے بھی ہو جائے گی اور تاریخ میں مختلف جگہوں سے ہوتی رہی ہے. یہ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اس جانب توجہ کریں گے. اور دوسرا سوال سامنے آ جائے گا کہ کوئی جگہ بھی ہے جہاں جا سکتا ہوں, اس کے بغیر یہ تقاضا آپ سے متعلق نہیں ہوتا. یہ اس کے لازمی دو پہلو ہیں. اس کے بعد ہم نے نصرت پر بات کی, اور میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے ہاں جب لوگوں نے دین کی خدمت کرنا چاہی تو انہوں نے لوگوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہا, بلانا چاہا, ترغیب دینی چاہی, تو اس کے لیے کبھی دعوت کے معاملے کو عالمی بنانے کی صحیح کی گئی, کبھی اقامت دین کا ایک نیا فریضہ دین میں داخل ہونے کی صورت پیدا ہو گئی. یہ طریقہ قرآن نے نہیں بتایا, یہ غلط تعبیرات ہیں. حقیقت میں دعوت بھی انسانوں کے ساتھ ان کی صلاحیت کے لحاظ سے, ان کے مقام کے لحاظ سے متعلق ہوتی ہے. یہ ہم جب دعوت پر کبھی گفتگو کریں گے تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ جو دعوت پیغمبر سے متعلق ہوتی ہے, جو ایک عالم سے متعلق ہوتی ہے, جو ایک عام شخص سے متعلق ہوتی ہے, ان سب میں بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بڑی جامع ہمارے سامنے تعبیر رکھی ہے اور قانون کے مختلف پہلوؤں کو واضح کی ہے. اسی طریقے سے اقامت دین کے بارے میں ہم نے بتایا کہ اس کا تعلق کسی ایک فریضے سے نہیں ہے, وہ پورے دین کے بارے میں ایک ہدایت ہے کہ دین پر عمل پیرا ہو جاؤ, دین کو اختیار کر لو. یہ دین قبول کرنے کے بعد جیب میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا گیا, اس لیے دیا گیا ہے کہ اس پر عمل ہوگا اور سنجیدگی کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ عمل ہوگا. تو وہ ایک جامع ہدایت ہے, وہ الگ سے کوئی فریضہ نہیں. جو چیز دین میں قائم کی گئی ہے وہ بہت خوبصورت تعبیر ہے نصرت. دین کے کام کا دائیہ پیدا ہو گیا, مسجد بنانے کی ضرورت پیش آ گئی, مدرسہ بنانے کی ضرورت پیش آ گئی, کوئی اور دینی خدمت, وہ کسی معاملے میں سیاسی بھی ہو سکتی ہے, سماجی بھی ہو سکتی ہے, معاشرتی بھی ہو سکتی ہے, کسی زاویے سے دین کی کسی خدمت کا موقع پیدا ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اٹھے گا, کچھ لوگ آگے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں میں جو تفاوت رکھا ہے اس کے لحاظ سے ہوگا. پورے بر صغیر میں سے ہر آدمی نہیں اٹھ کھڑا ہوا تھا, مسلمان اس وقت بھی کروڑوں میں تھے, مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے ایک دعوت برپا کی، مصر میں حسن البنا نے ایک دعوت برپا کی، اسی طرح مولانا الیاس نے ایک دعوت برپا کی، ایسا ہی معاملہ بعض دوسرے اہل علم کے بارے میں ہوگا تو کوئی دعوت برپا ہو جائے گی، دین کی کسی خدمت کے کام کے لیے آواز دی جائے گی، کوئی شخص بہت چھوٹے پیمانے پر ایک محلے میں یہ آواز دے گا اور کوئی عالمی سطح پر دے گا، کوئی قومی سطح پر دے گا۔ آپ کو اطمینان کرنا ہے کہ یہ آواز صحیح آئی ہے، اس میں دین کی بات کی جا رہی ہے، اس میں جو اجتہاد کر کے تدبیر اختیار کی گئی ہے یہ صحیح تدبیر ہے، اس میں اگر میں کچھ وقت لگاتا ہوں یا میں کچھ محنت کرتا ہوں تو میں ایک صحیح چیز کی خدمت میں محنت کروں گا۔ تو پہلے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، آپ کا اطمینان ہو گیا، اب دین یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اب یہ تمہارے اجتہاد کے مطابق دین کی خدمت کا صحیح کام ہے، تو جو اس کی مدد کر سکتے ہو کرو۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ تو ہمیں کرنا ہے اب قیامت تک، کہ پہلے ہم طے کریں گے کہ کیا کام فی الواقع دین کا ہے، کام صحیح ہے، کام کے لیے تدبیر صحیح اختیار کی گئی ہے، اس کے بعد تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اور تقاضے ہر آدمی سے اس کی صلاحیت اور استطاعت کے لحاظ سے پیدا ہوں گے۔ ایک مزدوری کرنے والے سے اور ایک دانشور سے اور ایک استاد سے اور ایک صحافی سے اور ایک بڑے عالم سے یکساں تقاضے نہیں ہو سکتے۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ اللہ کی شریعت جو ہے وہ اس اصول پر مبنی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اتنی ہی ذمہ داری ڈالتے ہیں جتنی استطاعت انہوں نے کسی شخص کو دے رکھی ہوئی ہے۔ تو جس وقت یہ آواز آتی ہے ہم اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں، یہ صحیح طریقہ ہے اس سارے معاملے کو دیکھنے کا۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ دین کی کسی کام کے لیے، کسی خدمت کے لیے کیا کوئی آواز اٹھی ہے؟ اگر وہ آواز اٹھی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے ہم ہی اٹھا دیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے وہ انہی لوگوں کو دیتا ہے، انہی کو اٹھانی چاہیے جن کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر دین کی دعوت کے لیے کوئی اٹھا ہے تو بہرحال اس کو عالم ہونا چاہیے، اگر کوئی اس کی کسی سیاسی خدمت کے لیے اٹھا ہے تو اس کو سیاسی خدمت انجام دینے کا اہل ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے، لیکن یہاں جو اس کتاب میں جس میں بار بار ہم حوالہ دے رہے ہیں، یہ مباحث سامنے لائے گئے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سامنے رکھا گیا ہے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقاضا پیدا ہو گیا، اللہ نے ایک پیغمبر بھیج دیا، خدا کا پیغمبر زمین پر آیا، اس نے دین لوگوں کو بتایا، صرف دین ہی نہیں بتایا، اس کے ساتھ یہ کہا کہ آؤ میرے ساتھی بن کر اس جدوجہد میں شامل ہو جاؤ۔ اب اس جدوجہد میں شامل ہونا، اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینا، اس موقع کے اوپر جہاد اور قتال کی نوبت آ گئی، ان سب کے لیے جامع عنوان کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور مثال دے کے قرآن نے بتایا کہ سیدنا مسیح نے بھی یہی بات کہی تھی۔ تو گویا یہاں کیا ہے، آواز کہاں سے آئے گی؟ وہاں پیغمبر کی طرف سے آئی،
ٹھیک،
کسی اجتہادی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہی،
درست،
اللہ کے پیغمبر نے بلایا تو اللہ کی بات کہی، گفتہ اللہ بود۔ آج کوئی عالم کہے گا، کوئی رہنما کہے گا، کوئی دانشور کہے گا، کوئی محلے میں کوئی خدمت کرنے کے لیے آواز دے گا، انسان ہے، ہم جائزہ لیں گے کہ بات صحیح ہے، ہم جائزہ لیں گے کہ لوگ صحیح ہیں، ہم جائزہ لیں گے کہ کام صحیح ہے، ہم جائزہ لیں گے کہ تدبیر درست ہے،
ٹھیک،
اس کے بعد فیصلہ کریں گے، اور جب کریں گے تو اپنے اجتہاد کے مطابق جو کچھ کریں گے وہ اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ تو صحیح عنوان یہ ہے، نہ وہ عنوانات ہیں جو ہمارے ہاں عام رہے اور نہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگ عام طور پر ہر شخص پر بغیر کسی امتیاز کے لاد دیتے ہیں۔ اللہ کے دین میں یہ بات ایسے کہی گئی ہے کہ پہلے کوئی خدمت پیدا ہوگی، وہ معاشرت میں ہوگی، وہ معیشت میں ہوگی، وہ سیاست میں ہوگی، وہ عبادات میں ہوگی، اس خدمت کے لیے کوئی آواز دے گا۔ اب ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق اس کام میں مدد کریں۔
ہم سب بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بات بھی واضح کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم مذہب کے بارے میں یا جو مذہب کی ہدایات اور مطالبات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک عام آدمی میں اضطراب پیدا ہونے کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو تقاضا اس سے کیا جا رہا ہے وہ اس کی استطاعت، صلاحیت، قدرت، ملکہ سے زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ خارج سے اس کا جو تعلق ہے وہ بھی نہیں استوار ہو سکتا کہ ایک شخص کیسے اٹھے گا اور پوری دنیا میں دعوت دے گا، اس کی اپنی معاشی جو دیہات ہے، جو شریعت کی جو ترتیب آپ بتا رہے ہیں چیزوں کی، اس سے کیسے دین ایک توازن کے ساتھ ہر انسان سے متعلق ہوتا ہے۔ بحث کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ بیان فرمائی کہ دو چیزیں ہم نے جانی، ایک ہجرت ہے، دوسرا نصرت ہے۔ تیسرا نقطہ آپ نے بیان کیا اور اس کو آخر میں بھی لے کر آئے، اس کی بھی وجہ بیان کیجئے گا کہ یہ قیام بالقسط، قیام بالقسط سے کیا مراد ہے، کن حالات میں قیام بالقسط کا مطالبہ یا تقاضا شریعت پیدا کرتی ہے، اور اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ایک بندہ مومن کو کرنا کیا ہے؟
یعنی یہ جو مطالبہ میں نے تیسری جگہ پر رکھا ہے تو یہ اصل میں الاہم فلاہم کی ترتیب ہے.
اچھا,
یعنی بات یہ ہے کہ ہجرت کے مواقع تو کبھی کبھار آتے ہیں, نصرت کے لیے کوئی آواز دے گا, لیکن یہ وہ مطالبہ ہے کہ جو اکثر و بیشتر پیش آ جاتا ہے. اس طرح تو نہیں ہے جیسے عمل صالح کا معاملہ ہے, اکثر و بیشتر پیش آ جاتا ہے. قیام بالقسط, یعنی ایک بندہ مومن سے اس کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر کسی موقع پر اس کو سچائی کی گواہی دینی ہے, اس کو حق کہنا ہے, اس کو لوگوں کے سامنے اس بات کی شہادت دینی ہے کہ صحیح چیز یہ ہے, کسی نقطۂ نظر کے بارے میں دینی ہے, کسی فرد کے بارے میں دینی ہے, تو وہ اللہ کا نام لے اور وہ شہادت دے. یہ ایمان کا تقاضا ہے.
اچھا,
یعنی اس میں ظاہر ہے کہ بڑے نازک موقع پیش آ جاتے ہیں. آپ کو یہ شہادت کبھی خود اپنے خلاف دینی پڑ جاتی ہے, کبھی یہ اپنے والدین کے خلاف دینی پڑ جاتی ہے, کبھی اپنے اعزاء و اقربا کے خلاف دینی پڑ جاتی ہے. گھر میں اگر آپ دیکھیں, خاندان میں دیکھیں, بارہا ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے, محبت کا تعلق ہے, کسی موقع کے اوپر وہ کوئی ایسی غلطی کر دیتے ہیں جس کے لیے گواہی دینی پڑتی ہے, تو آپ کو بہرحال ماں کے بارے میں بھی بات کرنا ہوتی ہے, باپ کے بارے میں بھی بات کرنا ہوتی ہے. یعنی ہماری زندگی کے بالکل ابتدائی تقاضے جو ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, وہاں سے لے کر اوپر تک یہی صورتحال ہے.
ٹھیک,
اور اس میں سب مشترک ہیں, عامی, عارف, عالم, دانشور, سب مشترک ہیں. ایک مزدور کو بھی بارہا یہ موقع پیش آ جاتا ہے کہ وہ سچائی کی گواہی دے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا تقاضا کر دیا گیا. آپ ذرا دیکھیے کہ اس کو میں نے جہاں بیان کیا ہے تو کس طرح بیان کیا ہے.
جی,
میں نے یہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ پھر دین و دنیا کے کسی معاملے میں اگر انسان کے جذبات, تعصبات, مفادات اور خواہشیں اسے انصاف کی راہ سے ہٹا دینا چاہیں تو یہی ایمان تقاضا کرتا ہے. وہ ایمان جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں, اللہ پر ایمان, اللہ کی سچی معرفت, تو یہی ایمان تقاضا کرتا ہے کہ بندہ مومن نہ صرف یہ کہ حق و انصاف پر قائم رہے, بلکہ اگر یہ گواہی کا مطالبہ کریں تو جان کی بازی لگا کر ان کا یہ مطالبہ پورا کریں.
اچھا,
یہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی انسان کے جذبات کسی شخص سے متعلق ہوں گے, کسی نقطہ نظر سے متعلق ہوں گے, تعصبات انسان کی شخصیت کا بارہ حسن ہوتے ہیں. وہ اپنی قوم کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ, اپنے اساتذہ کے ساتھ, اپنی تاریخ کے ساتھ بہت کچھ تعصب رکھتا ہے, اور یہ ایک درجے میں مان لیا جاتا ہے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے. مفادات, ظاہر ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر جینا ہے, اسی طرح کا معاملہ خواہشات کا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہی چیزیں ہیں کہ بسا اوقات یہ ایک جائز حد کے اندر معاملات کر رہی ہوتی ہیں.
ٹھیک,
کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ انصاف کی راہ سے آدمی کو ہٹا دینا چاہتی ہیں. ہمارے سامنے کوئی بات ایسی آ جاتی ہے, کسی شخص کا معاملہ آ جاتا ہے, گھر میں آ جاتا ہے, باہر آ جاتا ہے, اساتذہ میں آ جاتا ہے, طلبہ میں آ جاتا ہے, قومی سطح پر آ جاتا ہے, کہ جہاں ان میں سے کوئی چیز یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بات تو یہ انصاف کی ہے, لیکن یہ میں نے کہی تو اس کے نتیجے میں تو مجھے فلاں چیز سے دستبردار ہونا پڑے گا, میرے فلاں مفاد پر زد پڑ جائے گی, یہ تو مجھے اپنی خواہشات کے خلاف جانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب تم نے ایمان قبول کر لیا, تم نے میرے ساتھ یہ تعلق پیدا کر لیا ہے, تو اب ایک بندہ مومن کی حیثیت سے تمہیں ہر حال میں حق و انصاف پر قائم رہنا ہے.
ٹھیک,
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تقاضے بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا, اس میں غلطی بھی ہوتی ہے, کوتاہی بھی ہوتی ہے, بعض اوقات انسان کمزوری دکھا جاتا ہے, لیکن ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہدف کیا ہونا چاہیے, غایت کیا ہونی چاہیے جس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. تو دیکھیے میں نے لکھا ہے کہ حق کہے, حق کے سامنے سر تسلیم خم کرے, خود بھی جس وقت حق کہنے کا موقع آ جائے تو گریز نہ کرے, دریغ نہ رکھے, اور اگر کوئی چیز حق کی سامنے آ جائے, استدلال سے سامنے آ گئی, غلطی واضح ہو گئی, میں نے ایک نقطہ نظر قائم کیا, ایک رائے قائم کی, خاندان میں کسی معاملے میں قائم کی, اپنے باپ کے معاملے میں قائم کی, عالم کی حیثیت سے دین کے معاملے میں قائم کی, میں کسی جگہ پہ کوئی ذمہ داری انجام دے رہا تھا, وہاں میں نے اپنے ادارے میں کوئی رائے قائم کی, اس موقع کے اوپر مجھے انصاف کی بات کہنے کے لیے کوئی اپنے ہاں دریغ نہیں رکھنا چاہیے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انصاف کرو گے, انصاف کی شہادت دو گے, اور اپنے عقیدہ و عمل میں حق و انصاف کے سوا کبھی کوئی چیز اختیار نہیں کرو گے.
ٹھیک,
تو یہ وہ بات ہے جس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں کہتا ہے قیام بالقسط, یعنی گویا لوگ انصاف کے لیے کھڑے ہو گئے, تو ظاہر ہے کہ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ میں خود انصاف پر قائم رہوں، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی گواہی دوں. اب دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس کا حکم بیان کیا ہے، اور یہ حکم بیان کیا ہے ایک جگہ یعنی سورہ نساء میں، الفاظ کم و بیش ایک ہی ہیں انفرادی زندگی سے متعلق، اور دوسری جگہ بیان کیا ہے ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق. یہ اتنا بڑا تقاضا ہے کہ اندازہ کریں کہ اس کے لیے الفاظ کیا اختیار کیے ہیں. یہ سورہ نساء کی آیت 135 ہے، ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم اب الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تورزوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. ایمان والو انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے.
اللہ اچھا،
یعنی اندازہ کیجئے کہ الفاظ کا زور کیا ہے. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی کسی کے خلاف پڑے. ایمان والو انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے. امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے. یعنی اس میں کسی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. اس لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو. اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قیام بالقسط،
ٹھیک،
کہ تم حق کی گواہی دو گے، حق کہو گے، حق بات کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، اور خواہشیں اس سے ہٹانا چاہیں گی. تو فرمایا اس لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ. اور یاد رکھو کہ اگر حق کو انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا لازمن پاؤ گے.
اللہ اچھا،
معلوم ہو گیا نا کہ یہ ایمان کا بڑا غیر معمولی تقاضا ہے. اور اندازہ کیجئے کیا ہے، حق کو بگاڑنے، اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے. اس لیے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. یہ معاملہ ہے انفرادی زندگی کا، بڑی تفصیلات کے ساتھ آپ دیکھیں بیان کیا ہے اور کس شان کے ساتھ بیان کیا ہے. اب ذرا اجتماعی زندگی میں دیکھیے، وہ سورہ مائدہ میں ہے.
اچھا،
اور مائدہ کی یہ 8 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ وہی بات ہے. ولا یجرمنکم شنان قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو، اس عہد و میثاق کا تقاضا ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کی پابندی کے لیے کہا ہے. ایمان والو، اس عہد و میثاق کا تقاضا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ انصاف سے پھر جاؤ. انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ آپ ذرا اس کا اسلوب دیکھیے، ان آیات کا زور دیکھیے، اس میں یہ بات کس شان کے ساتھ کہی گئی ہے اس پر نگاہ رکھیے، پھر اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ ہماری زندگی میں جو سب سے بڑا حسن اس کائنات کا پروردگار دیکھنا چاہتا ہے وہ قیام بالقسط ہے. اور اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہو قائم بالقسط، یعنی میں نے، میرے فرشتوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کائنات کا پروردگار خود بھی قائم بالقسط،
ٹھیک،
یعنی وہ بھی ہر حال میں انصاف کی بات کرتا ہے. اپنے بارے میں یہ فرمایا، اور اس کے بعد ہم سے تقاضا کیا کہ مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو میں قائم بالقسط ہوں، میں انصاف پر کھڑا ہوں، میں نے یہ دنیا انصاف پر بنائی ہے، تو تمہیں بھی ہر حال میں انصاف کی بات کہنی ہے، حق کی بات، انصاف کی بات. اب آپ ایک نظر ذرا ڈال کے دیکھیے کہ یہ تقاضا کتنا غیر معمولی ہے. ہم گھر میں ہوتے ہیں، ہر قدم پر یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے، کبھی میاں کے بارے میں، کبھی بیوی کے بارے میں، کبھی ماں کے بارے میں، کبھی باپ کے بارے میں، کبھی بچوں کے معاملے میں. اسی طریقے سے ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کاروبار میں لوگوں کے معاملات دیکھتے ہوئے، کہیں ملازمت کرتے ہوئے، آپ یہ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہر دن اس طرح گزرتا ہے انسان کا کہ کسی نہ کسی جگہ یہ تقاضا اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے.
ٹھیک، بالکل ایسے ہی،
یعنی ہر جگہ یہ صورتحال ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اینٹ مار دیں ہر آدمی کے اوپر، یعنی جب موقع آئے بات حکمت کے ساتھ کہیں، توازن کے ساتھ بات کریں، توجہ دلائیں لوگوں کو، لیکن آپ کو بہرحال ساتھ حق کا دینا ہے، صحیح بات کرنی ہے، یہ دین کا معاملہ ہو، یہ علم کا معاملہ ہو، یہ تعلیم و تدریس کا معاملہ ہو، یہ معاشرتی فیصلوں کا معاملہ ہو، یہ سیاسی حکمت کا فیصلہ ہو، ایک بندہ مومن کی سب سے بڑی شان اور سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں کمپرومائز سے انکار کر دے اور یہ کہے کہ مجھے انصاف پر قائم رہنا ہے اور انصاف کی گواہی دینی ہے۔ تو میرے نزدیک کیونکہ یہ اہم ترین تقاضا ہے جو ہماری زندگی میں بار بار پیش آتا ہے، اس لیے اس کو میں نے مؤخر کر کے بیان کیا ہے تاکہ جب آپ ان چیزوں کو پڑھیں تو ایک ترتیب کے ساتھ اس چیز کو سمجھیں۔ یہ سوال آپ نے کیا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی آپ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو آپ کیا کریں، یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ تفنگ اٹھا لیں، تیر اٹھا لیں، تلوار اٹھا لیں، یہ بہادری نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ صحیح بات کہیں اور جب موقع آئے تو اس میں ادنا درجے میں گریز نہ کریں۔ یہی چیز ہے جس کو آگے بڑھ کر حضور نے بیان فرمایا ایک روایت میں کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہیں، وہاں بھی کیا ہے، یہی قیام بالقسط، یہی حق کی گواہی، تو یہ بہت بڑا جہاد بن جاتی ہے۔ اور بعض اوقات جابر سلطان مسئلہ ہوتا ہے اور بعض اوقات جابر معاشرہ مسئلہ ہوتا ہے، جابر مذہبی طبقات مسئلہ ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہونا ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں آپ عام آدمی ہیں یا آپ کوئی بڑے عالم ہیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ بات سچائی کی بات ہے، آپ کا ضمیر اس پر مطمئن ہے، آپ کسی کے لیے تو اس میں کوئی ترمیم نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھیے الفاظ یہ ہیں اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، تو اصل میں جب ہم دین بیان کرتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے گواہی ہے، جب ہم لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے گواہی ہے، جب ہم سیاسی تدبیریں کرتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے گواہی ہے۔ تو اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے ہمیں دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اگر ہر انسان یہ چیز سمجھ لے تو گھروں کے اندر بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کسی زیادتی، کسی حق تلفی، کسی گریز، کسی مداہنت، کسی منافقت کا ایک بندہ مومن تصور کر سکتا ہے؟ تو یہ وہ تقاضا ہے جس کو میں نے اس طریقے سے بیان کیا۔
ہم سب بہت ہی دل نواز اسلوب میں آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ قیام بالقسط، دین اور ایمان لانے کے بعد کیسے بندہ مومن کی زندگی میں ہر وقت کا ایک تقاضا ہے 24 گھنٹے کا۔ میں مزید اس بات پہ تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا، تفصیلاً اظہار خیال کیجئے گا۔ یہاں دو باتیں بیان کی ہیں کہ اگرچہ تمہاری ذات کے خلاف بھی ہو گواہی اور تمہارے والدین کے خلاف بھی ہو، یہ بات تو بظاہر آپ دیکھیے کہ انسان کے لیے اس کا سب سے بڑا شرف اس کی اپنی شخصیت، اس کی اپنی انا، اس کی انانیت، اسی پہ اس کا ادعا، اصرار اور ایک ایقان، اذان نظر آتا ہے۔ تو یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں، مطلب دین نے ہم سے مانی کہ ہم نے سچائی کی بات کہنی ہے اگرچہ اس کے اوپر، یعنی اس کا نتیجہ اپنے اوپر ہی کوئی بوجھ لے کر آ رہا ہو، اور پھر والدین جن سے ہر وقت ایک محبت، ایک اتحاد، تحابب، شفقت کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی دریغ نہیں ہے، اگر صحیح بات ہے تو ماں باپ کو بھی عزت سے بیان کر دینی۔
یہی تقاضا۔ دیکھیے اس کے بعد ذرا آپ اس معاشرت کا تصور کریں کہ جس میں ایمان لانے والے اس کو ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ بہت باتیں بیان کرتے ہیں، فلاں کو مار دو، فلاں کے ساتھ یہ کر ڈالو، فلاں چیز کا تحفظ کرو، انہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے جو کبھی ان کی زبان پر بھی نہیں آتی۔ کبھی آپ نے کسی شخص کی زبان سے سنا کہ دین کے اور ایمان کے تقاضوں میں ایک بہت بڑا تقاضا قیام بالقسط بھی؟
نہیں۔
قرآن مجید نے جس لب و لہجے میں اس کو بیان کیا ہے، کیا ہم پھر واقعہ اپنے ممبروں پر یہ بات سناتے ہیں، اپنے ضمیر کو مخاطب کرتے ہیں کبھی اس کے لیے؟ یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ بات جان لی جائے کہ ہم سے ہمارے دین میں کیا بات ہے جس کا تقاضا کیا گیا ہے، میں ایمان لایا ہوں تو سب سے بڑی چیز جو مجھ سے مطلوب ہو گئی ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ تقاضے بیان ہو گئے ہیں، اعمال صالح ہیں، وہ ہم کرتے ہیں، نیکی کی بات بھی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی موقع کے اوپر اپنے خلاف گواہی دینے کی نوبت آ گئی۔ یعنی میں نے ایک رائے قائم کی تھی، میں نے ایک بات کہی تھی، اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو یہ میرے اپنے خلاف گواہی ہے نا جو میں دے رہا ہوں، مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں جو محاسن شخصیت میں پیدا ہوتے ہیں، جو خوبیاں انسان کے اندر آتی ہیں، جس طرح وہ تمام تعصبات سے، قومی تعصبات، مذہبی تعصبات سے بالا تر ہو جاتا ہے، میرا فرقہ، میرا ملک، میری قوم، میرا مفاد، یہ چیزیں ہمارے دین میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔
اچھا،
اصل چیز کیا ہے؟ قیام بالقسط، یعنی آپ سچا تعلق اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے فرقے اور گروہ کے ساتھ بھی اس وقت پیدا کرتے ہیں جب آپ قائم بالقسط ہوتے ہیں۔ اگر جرم ہوا ہے، اگر غلطی ہوئی ہے، اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو یہ اس بنیاد پر دیکھی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے دین میں جہاد اور قتال جیسی چیز کو بھی کس چیز سے متعلق کیا ہے؟ یہ ظلم کے خلاف ہوگا. یعنی یہاں فیصلہ یہ نہیں کرنا کہ یہ میری قوم کا معاملہ ہے یا میرے وطن کا معاملہ ہے یا میرے ہم مذہب لوگوں کا معاملہ ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو یہ صورت دے دی ہے. نہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا میں جس شخص کے ساتھ مل کر یہ جدوجہد کر رہا ہوں وہ حق کی بات کہہ رہا ہے، اور جس کے خلاف کوئی اقدام کرنے جا رہا ہوں کیا اس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے اس کے بعد اصل میں عالمگیر صداقتوں پر زندگی وجود میں آتی ہے. اس کے بعد یہ قومی مفاد اور مذہبی مفاد اور فرقے کا مفاد اور ادارے کا مفاد بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں یہ سب باتیں، اور آپ اس جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے سچائی کی بات کہنی ہے، سچی بات کی گواہی دینی ہے اور انصاف کے ساتھ معاملات کرنے ہیں. یہ بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اور ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ ایمان کا جو تقاضا اس شان سے، اس زور سے، اس اصرار کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انصاف تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، یہ اللہ کے لیے گواہی ہے، یہ تمہیں دینی ہے ہر حال میں، اور اس میں تم یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ گواہی تمہارے خلاف جا رہی ہے، تمہارے اعزاء اقربا کے خلاف جا رہی ہے، والدین کے خلاف جا رہی ہے، تمہاری قوم کے خلاف جا رہی ہے، تمہارے وطن کے خلاف جا رہی ہے. اگر وہ حق کی گواہی ہے تو وہ تمہاری زبان پر آنی چاہیے.
سبحان اللہ. ہم سب آگے بڑھاتا ہوں اس موضوع کو. ہم لوگ مثالوں سے ایک اثر بھی لیتے ہیں، ازدیاتی ایمان کا باعث بھی بنتی ہیں چیزیں کہ خود ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے اس معاملے میں ایک رول ماڈل کی حیثیت سے ایک اسوہ سامنے رکھا ہے. میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، اگر آپ کے ذہن میں استحضار ہو تو ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. مولانا فراہی آپ کے استاد کے استاد تھے، ایک جلیل القدر عالم تھے برصغیر کے، مولانا حمید بن فراہی علیہ رحمہ. کہا جاتا ہے کہ وہ کراچی میں تھے سندھ مدرسۃ الاسلام میں، اور ان کے علاقے میں ہندوستان میں کوئی تنازع پیش آیا تو اس جج تھا وہاں پہ، اس نے ان کی رائے لینے کے لیے ان کو کیس کی فائل بھیجی، اور فریقین میں ان کے اپنے والدین بھی تھے. کچھ اگر ذہن میں ہو تو بتائیے گا کیسے انہوں نے ایک اسوہ قائم کیا.
یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ واقعہ امام فراہی کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے. ہمارے ہاں بہت سے جلیل القدر اہل علم، بلکہ آپ اہل علم کی کیا بات کرتے ہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا سے سچا تعلق رکھنے والے دیہاتیوں کو میں نے یہ گواہی دیتے ہوئے دیکھا.
اچھا.
یعنی دیہاتی لوگوں کو، کسان لوگوں کو، ان کے لیے ناممکن تھا یہ کہ آپ کو غلط بات ان کی زبان سے کہلوا دیں. تو یہاں بھی یہی ہوا تھا کہ ان کے والد کا کسی کے ساتھ تنازع تھا.
اچھا.
اور ان کو وہاں پہ کورٹ میں بلایا گیا کہ ان سے پوچھ لیتے ہیں. اب مخالف فریق یہی کہے گا نا، اس کو معلوم ہے کہ ایک شخص کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، کیا یہ اپنے والد کے خلاف اور زمین کا معاملہ. اور آپ جانتے ہیں کہ دیہاتی زندگی میں لوگ ایک ایک ایکڑ زمین کے لیے کیا کچھ کر ڈالتے ہیں. تو کافی بڑی اراضی کا معاملہ تھا، لیکن انہوں نے بے کم و کاست گواہی دی اور یہ کہا کہ اس معاملے میں یہی آدمی حق پر ہے، یہ میرے والد کی غلطی ہے.
اچھا.
اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کسی موقع کے اوپر نزہت الخواطر اٹھا لیجئے، کتنے اہل علم ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات دشمن قوموں نے یہ کہا کہ تمہارے فلاں فقیہ ہیں، تمہارے فلاں عالم ہیں، تمہارے ہاں فلاں شخصیت موجود ہے، وہ اگر یہ بات کہہ دے تو آپ مان لیں.
اچھا.
آپ اپنی عدالتوں کو دیکھیں، اس میں بارہا ایسے ہوا کہ ایک بستی کے اندر ہندوؤں نے اپنی مسجد کے مولوی صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ کہہ دے تو ہم مان لیں.
سبحان اللہ.
تو اصل میں یہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ ایک امام فرائی کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں یہ دین کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اور سچا ایمان جب آدمی کے اندر آتا ہے تو ایک مزدور بھی، ایک کسان بھی، ایک محنت کرنے والا بھی ایمان کے استقاضے کے لیے بعض اوقات اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے. اس کی تعلیم دینی چاہیے. اصل میں یہ وہ چیز ہے جو ہماری سوسائٹی میں سے مفقود ہو کر رہ گئی. یعنی اس کا نتیجہ صرف یہ نکلا ہے کہ ہر جگہ پر ہم گونگے شیطان بنے ہوئے ہوئے. اسی لیے اس کو تعبیر کیا نا ایک روایت میں کہ جس وقت انسان حق کو چھپاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے کتنی جگہوں پر یہ کہا ہے، یہود کو خطاب کر کے کہا ہے، نصارہ کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تمہارے پاس ایک گواہی موجود ہے، وہ گواہی پیش کرو، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ کیا فی الواقع تمہارے پاس وہ گواہی نہیں ہے. تو یہ گواہی ہمارے پاس ہوتی ہے، جانتے ہیں ہم کہ یہاں میری ماں کی غلطی ہے، یہاں میرے باپ کی غلطی ہے، یہاں میرے عزیز کی غلطی ہے، یہاں میری قوم کی غلطی ہے، یہاں میری قوم کی قیادت کی غلطی ہے، یہاں ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو جب موقع آئے تو صاف صاف اس کی گواہی دے دینی چاہیے.
ٹھیک ہے.
تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قیام بالقسط سے تعبیر کیا گیا ہے. ایمان کا تیسرا تقاضا یہ ہے. اور اس طرح گویا اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے تقاضے سامنے رکھیں تو اس سے ایک بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر بنتی ہے. یعنی اس نے ایمان قبول کیا، اللہ کے دین کی سچی معرفت اس کو حاصل ہوئی، وہ اچھا عمل کرنے والا انسان ہوگا پہلی بات. اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے گرد و پیش کے بارے میں باخبر رہے گا اور ہمیشہ سچی بات کرے گا، لوگوں کو حق کی نصیحت کرے گا، اور یہ کوشش کرے گا کہ وہ معروف پر خود بھی چلے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، منکر سے خود بھی بچے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے. اگر کسی موقع کے اوپر کوئی پرسیکیوشن سے اس کو سابقہ پڑ گیا ہے تو وہاں پر اینٹ پتھر اٹھا کے لڑنا نہیں شروع کر دے گا، یہ دیکھے گا کہ اگر میں اس وطن میں نہیں اب رہ سکتا تو میں کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں اسباب نہیں رکھے تو کہیں اور جگہ اسباب پیدا کرے گا. اور اسی وجہ سے میں نے عرض کیا ہے کہ خدا کی زمین کے اوپر نقل مکانی کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ الم تکن ارض اللہ واسطن فتہاجر فیہا، یعنی خدا کی زمین کو وسیع رہنا چاہیے انسانوں کے لیے، کسی جگہ ان کو پرسیکیوشن سے سابقہ پیش آئے وہ اپنا اسباب اٹھائیں اور نکل جائیں. لیکن اگر کوئی راستہ نہیں ہے تو اس میں بھی رخصت کے طریقے، عزیمت کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ دین کی خدمت کا کوئی پہلو سامنے آ گیا ہے، کوئی مسجد بننی ہے، کوئی مدرسہ بننا ہے، کوئی تعلیم کا اہتمام ہونا ہے، کوئی سیاست، معیشت، معاشرت میں دین کی خدمت کے لیے کوئی شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے تو وہ آواز دے، تو اپنی استطاعت کے مطابق اگر تم اس کی بات کو درست سمجھتے ہو تو اس کا ساتھ دو. تو گویا ایک جامع عنوان ہمارے سامنے آ گیا کہ ہماری زندگی میں اچھا عمل کرتے ہوئے یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ کیا دین کی خدمت کی کوئی چیز تو نہیں کہ جس میں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دو لمحے دے دیں، ہو سکتا ہے کہ دو اچھی باتیں پیش کر دیں، ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی مال ہو وہ پیش کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی نصرت کا تقاضا سامنے آیا تو کہا کہ اب جان کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے. اصل میں یہی وہ چیز ہے نصرت جس میں جب اللہ تعالیٰ جان مانگتے ہیں، اور جس میں کہا ہے نا، دیکھیے الفاظ کیا ہیں قرآن مجید کے، ان اللہ ہشترا من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی میں نے تمہارے جان و مال کو لے لیا ہے. کس لیے لے لیا ہے؟ اگر میرے دین کی نصرت کا تقاضا ہے تو مال بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جان بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہاں تو واضح ہے کہ اللہ بات کر رہے ہیں، اللہ کا رسول بات کر رہا ہے، ہم ظاہر ہے کہ اس طرح سے طے کریں گے. اور آخری چیز جس کو میں نے بیان کیا ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ قیام بالقسط، یعنی میری زندگی، آپ کی زندگی، ہر بندہ مومن کی زندگی اصل میں حق اور سچ کی گواہی دیتے ہوئے گزرنی چاہیے.
آپ سب وقت کی طرف ہم آگے خاتمہ آ رہا ہے، چند پہلو چاہتا ہوں مختصراً، اس پر آپ اپنا اظہار خیال کیجئے گا. ایک عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کبھی ہم قیام بالقسط کے اس تقاضے کو پورا کریں تو اس کا اثر ہمارے معاشی حالات، ہمارے ملکی روابط، ہمارے معاشرتی سطح پہ جو دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں ان پہ بھی پڑتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ہمارا دوست ملک اس طرح کا کام کر رہا ہے، جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے تو محض ڈپلومیسی کے تحت ہم اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر سچائی کی بات کی جائے ممکن ہے نقصان ہو جائے، لیکن اللہ اس میں کوئی مدد بھی کرتا ہے پھر؟
اللہ کیوں مدد نہیں کرے گا؟ جب اللہ نے ایک تقاضا پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے نیکوکار بندوں کے عزم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور اس میں جو آپ کو مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس میں اللہ 10 راستے آپ کے سامنے کھول دیتا ہے. صحابہ کرام سے یہی تقاضا کیا گیا نا، ان سے زیادہ مشکل حالات کس کو پیش تھے، کیا صورتحال تھی؟ یعنی وہ جنگ جو ہو رہی ہے وہ ہم تو کسی دشمن کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اعزاء، اقربا، والدین کے ساتھ. ذرا میدان بدر کا نقشہ تو دیکھیے، یہ کوئی آسان معاملہ ہے؟ آپ اپنے بیٹے کے خلاف میدان میں اترے ہوئے ہیں، باپ کے خلاف میدان میں اترے ہوئے ہیں، ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ پر آ گئے ہیں، آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے گھر والے چھوڑ دیے ہیں. تو یہ تقاضا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تو آپ دیکھیے کیسی صورت پیدا ہو گئی. تو ہر شخص کو اصل میں اسی راستے پر جانا ہے. دیکھیے اس میں کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے بیٹھ بھی جائیں گے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جن جگہوں کے اوپر اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے وہاں ہم جلسے کرتے، جلوس نکالتے، معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے مفادات ہوتے ہیں وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے کی توضیع پر مطمئن ہیں. حالانکہ دنیا بھر میں یہ بات طے ہے، مسلمہ ہے کہ بھائی اگر کسی جگہ کوئی الزام لگائے تو دوسرے کو اپنا دروازہ کھولنا چاہیے نا کہ آؤ دیکھ لو. جب آپ اپنا دروازہ نہیں کھول رہے، مثال کے طور پر آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ میرے گھر میں ایک ملازم ہے، اس کے ساتھ تشدد کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بس میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کیا جاتا تو میری بات مان لیجئے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری دوستی ہے، ان سے تعلق ہے، یہ ہمارے استاد ہیں، اس وجہ سے بات تو مان ہی لینی چاہیے.
ٹھیک ٹھیک.
یعنی اگر ایسا ہے تو مجھے اپنا دروازہ کھولنا چاہیے.
بالکل،
آئیے آپ دیکھ لیجئے، آپ خود بات کر لیجئے، یہ محض افواہ ہے. یہ غلط بات ہے جو کہی جا رہی ہے, تو یہ انسان کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے. کبھی ہمارے مفادات, ہماری ذاتی چیزیں, کبھی ہماری اپنی خواہشیں, کبھی اسی طریقے سے ہمارے تعلقات, کہیں روابط, اسی طرح سے ملکوں کے معاملے میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ آپ کو سچائی کی بات کرنی ہے, خواہ وہ اپنی قوم کے خلاف کرنی پڑ جائے, کون سنتا ہے اس بات کو؟ اور یہاں الفاظ دیکھیے کیا ہے, لا یجمنکم شنان قوم الا ان تعدلوا عدلوا واقربوا للتقوى, کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف کوئی بات کرو.
سبحان اللہ,
سچی بات, انصاف کی بات تمہیں اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی اللہ نے پابند کیا کہ تم کرو گے. تو یہ قیام بالقسط ہے جس کی تعلیم ہر ممبر سے ملنی چاہیے, تاکہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ کیریکٹر پیدا ہو اور ہم سچائی کے ساتھ تعصبات سے بالا تر ہو کر, مفادات کو ایک طرف رکھ کر, سچی بات کہنے اور سچی بات کی گواہی دینے اور سچی بات کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا کریں.
خان صاحب, بہت ہی دل نواز انداز میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ سے آج گفتگو ہوئی. خاتمہ میں کروں گا, آپ نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کو اتنے سخت حالات پیش آئے لیکن تب بھی انہوں نے حق, سچ اور سچائی کی بات کی. ایک مثال ذہن میں آ رہی تھی, رکھتا ہوں آپ کے سامنے, کچھ تبصرہ آپ کا آئے پر خاتمہ کرتے ہیں. سیدنا عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پہ, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیدیوں کے معاملے میں جب رسول اللہ نے مشورہ کیا تو مختلف مشورے آئے, لیکن سیدنا عمر نے کہا کہ نہیں, اللہ کے حکم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خون ریزی ہو, اور وہ بھی ایسے ہو کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے تاکہ وہی اس کو قتل کرے اور پھر فیصلہ ہو اور اس کا بھی امتحان ہی ہو جائے کہ کیا وہ اپنی ان خرابت مندوں پہ اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے. کچھ فرمائیے گا کہ صحابہ کرام ویسے تو ہماری زندگی ان پہ قربان, وہ ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے, لیکن سیدنا عمر کا اس قیام بالقسط میں جو اسوہ تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
اس پہ کیا شک ہے, یعنی صحابہ کرام میں سے سیدنا عمر نے یہ بات اگر کسی موقع پر کہی, سیدنا ابو بکر نے بھی 10 موقعوں کے اوپر اسی کا اعلان کیا ہوگا. آپ کے معلوم ہے کہ ان کو اپنے بیٹے کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بیٹے نے بعد میں یہ کہا کہ آپ بارہا بدر کے موقع پر میری تلوار کے سامنے آئے لیکن میں گریز کر گیا. ظاہر ہے کہ باپ کی محبت تھی, تو انہوں نے فرمایا کہ میری تلوار کے سامنے آتے تو میں گریز نہ کرتا. تو یہ کیا چیز ہے, کیا باپ کی محبت نکل گئی ہے, کیا کوئی وحشت طاری ہو گئی ہے؟ نہیں, ایک نظریہ ہے, ایک خیال ہے, ایک نقطۂ نظر ہے جس کو آپ حق سمجھتے ہیں, اور اس کی گواہی دینے کے لیے, اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آپ ہر تعلق سے بالا تر ہو گئے ہیں. تو یہ چیز اس وقت ہوتی ہے جبکہ اللہ کا پیغمبر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں کسی تردد کا سوال نہیں ہوتا. ہمیں البتہ اس طرح کے تمام معاملات میں پہلے علم و عقل کی روشنی میں رائے قائم کرنی ہوتی ہے, پھر جب ضمیر کا اطمینان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اصل تقاضا یہی ہے کہ ہم حق کی بات کہیں گے, حق کی گواہی دیں گے, اور اس پہ ادنا درجے میں بھی دریغ نہیں کریں گے.
ہم سب, ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. ناظرین, آج ہم نے ایمان کا سب سے اہم تقاضا قیام بالقسط یعنی سچائی کی اور حق بات کی گواہی دینے کے حوالے سے بہت تفصیل سے جانا کہ ایک بندہ مومن کا سب سے بڑا شرف, سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ سچائی کی اور حق کی بات کرتا ہے, اگرچہ اس کے نتیجے میں اس کو اپنی پگڑی پونجی بھی گنوانی پڑ جائے. دین کے یہ سارے اہم مباحث, ایمان کے تقاضے سامنے آنے کے بعد اب پورے کے پورے دین کی وہ کیا تصویر ہے جو بنتی ہے, اور اس کے نتیجے میں مذہب کا مقصد کیا طے ہوتا ہے, اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں زیر بحث لائیں گے. فیڈ بیک دینا چاہیں, ای میل کیجئے, یاد دیجئے. اللہ حافظ.